الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 29واں روزہ ہے اور ہم نے 29 پارے جو ہے وہ پارے کم ختم کر لیے ہیں، ان کا جائزہ کے اہم مضامین کا جائزہ ہم نے لے لیا ہے، اور 30واں پارا چونکہ اس میں 37 کے قریب سورتیں ہیں، تو آدھے گھنٹے کے پروگرام کے اندر ممکن نہیں ہے کہ ہم 37 سورتوں کو کور کر سکیں، اور یہ ساری کی ساری سورتیں، ان میں سے ایک دو کی ایکسپشن کے علاوہ سب مکی سورتیں ہیں اور ان کے مضامین بھی ایک جیسے ہیں. تو پھر ہم نے اس کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اب تک، جو کچھ دورے میں کور کیا ہے، جو قرآن مجید کے اہم مضامین کا جائزہ لیا ہے، تو آج اس کا ایک جائزہ اور ریویو، اور آپ اس کو ایک اس کا اعادہ کہہ سکتے ہیں، یا اس کے مختلف مضامین جو ہم نے کور کی ہیں ان میں سے ان کا ایک کنڈینس خلاصہ جو ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کے جائزہ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ چار آیات ہیں سورہ رحمان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں چار چیزوں کا جو ہے چار چیزیں بیان کی ہیں، اور چار چیزیں جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں اور انسان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی جو تمام صفاتی ناموں میں سے سب سے چھوٹی کا صفاتی نام ہے جو، اور وہ واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسم جلالہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بدل بھی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، الرحمن یعنی انتہائی رحم والا، رحم کرنے والا، اس صفت کا جو ہے تذکرہ فرمایا، اللہ نے اپنی صفاتی نام کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر فرمایا علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں ان میں سے سب سے جو افضل ترین کتاب ہے اور جو سب سے آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس کا جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو علم القرآن، قرآن کا علم جو ہے وہ سکھایا. خلق الانسان، اور انسان کی جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، ساری مخلوق میں سے سب سے جو افضل مخلوق ہے، چوٹی کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کو پیدا فرمایا ہے. علمہ البیان، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کے اندر فیکلٹیز، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے مختلف صفات پیدا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یا انسان کے اندر، ان میں سے سب سے چھوٹی کی جو خصوصیت ہے، جو فیکلٹی ہے، وہ انسان، وہ بیان کرنے کی جو خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ودیت فرمائی ہے. تو آپ دیکھیں گے چار چھوٹی کی چیزیں جو ہے بیان کر کے جو ہے، تو گویا یعنی اس میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے جو انتہائی رحم والا ہے، اپنی اس صفت رحم کی بدولت اس نے انسان کو قرآن کا علم سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان جو ہے سکھایا ہے. علمہ البیان، اسے بیان کرنا سکھایا ہے. تو اس سے خود بخود یہ بات لازم آتی ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، یہ اس کو جو ہے وہ بیان کرے. تو یہ بات جو ہے اپنی بہت ہی اہمیت کی بات ہے قرآن کے حوالے سے، اور اسی قرآن کا ہم نے اب تک جو ہے وہ چیلے چیلے مضامین کا مطالعہ کیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اس کے جو چند ایک اہم موضوعات پہ جو ہے وہ ہم کور کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے، جیسے میں نے تعارف سے پہلے بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ان پرانی موضوعات کا زندگی بھر جو ہے احاطہ کر سکے. کچھ حال یہ کہ ایک دن اور ایک دن کے ایک آدھے گھنٹے کے پروگرام کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. لہذا ہم، میں نے جو چیدہ چیدہ چند عنوانات کا جو انتخاب کیا ہے وہ اس کا تذکرہ کریں گے، اور اس میں بعد میں سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ ہم رکھیں گے، اور آپ جن سوالات کو یا جو چیزیں ہم سے جن کو بیان نہیں کیا جا سکا اپنے پروگرام کی لمیٹیشن کی وجہ سے، وہ بھی آپ جو ہے انشاءاللہ پوچھ بھی سکتے ہیں، ان پہ بات بھی کر سکتے ہیں بعد میں. تو چند ایک موضوعات ہیں جو بہت میرے نزدیک جو اہم تھے، تو وہ ان کا جو ہے ہم نے یہاں انتخاب کیا. اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. قرآن مجید کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، اور یہ انسان سے مراد یہ نہیں کہ انسان کی ساخت، اس کی حیات، اناٹومی، فیزیولوجی یا اس کی انتھروپولوجی نہیں، بلکہ انسان کی ہدایت ہے، اور یہ اس کا بنیادی موضوع ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات مختلف انداز کے اندر جو بتائی گئی، ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدل للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدم و رحمت للمومنین، یہ جو ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور پھر اس کو محسنین کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے اسی ہدایت کو، کہ ان کے لیے ہدایت ہے، اور اس بنیاد پہ قرآن مجید الہدا ہے. قرآن مجید کا ایک نام جو ہے الہدا ہے، دی گائیڈنس جو ہے، یہ ابسلیوٹ گائیڈنس جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بھیجی ہے، یہ وہ کتاب ہے. اب اور یہ بھی ساتھ جان لینا چاہیے کہ ہم جو ہے مختلف اوقات پہ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کے دوران بھی جو ہے یہ بات آتی رہتی ہے، بعض اوقات اس کے اندر نیچرل فینامیناز، مختلف قسم کے علمی اور سائنسی جو ہے وہ جو معجزے ہیں اور ان کی حقیقتیں ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اور نہ یہ سائنس کی کتاب ہے، اور نہ یہ ٹیکنالوجی اور صنعت و حرفت کی کوئی کتاب ہے، اور یہ قرآن حکیم کے موضوعات بھی نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان میں ان کی طرف اشارے موجود ہیں، لیکن ان علوم کو جنہیں عام جو ہے وہ مٹیریل سائنسز اور جو ہے وہ دوسرا علوم جو ہے یہ دنیاوی علوم جو جیسے ہیں پڑھائے جاتے ہیں، مروج علوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانی ارتقاء کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پہ یہ علم ودیت کیا ہے، یہ چیزوں کا جو علم ہے، علم الاشیاء حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ ارتقاء اس کا ہو رہا ہے اور ایکسفولیٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے سنت ہے، اور اس کو حاصل کرنا اور اس پہ جو ہے عبور حاصل کرنا بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس کے لیے. تاہم جو انسانی ہدایت کا جو معاملہ ہے، علوم ہے وہ تو، اور خالق تک پہنچنے کا، اور جو انسان کی اخروی فلاح ہے، وہ جو علم ہے وہ علم انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور تعلیمات کے ذریعے، اور ان کے علاوہ کہ اس کا کوئی اور دوسرا سورس نہیں ہے. تو یہ جو ہے بات بتائی گئی ہے، تو وہ ہمیں جو ہدایت ہے، جو اخروی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی جو ہے وہ سیدھے راستے کی، اپنے مالک اور خالق اور رازق سے جو رابطہ، جو انسان جو ہے ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے جو ہمیں ہدایات درکار ہیں، وہ قرآن مجید کی صورت کے اندر جو ہے موجود ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کے نازل کردہ ہے، اس بات کی حقیقت بتایا گیا، اس کو روح الامین نے آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا تاکہ آپ متنبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ وہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے اس کا آپ کا یہ مینڈیٹ تھا کہ یہ قرآن مجید لوگوں تک جو ہے پہنچائیں. قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ 23 برس میں مکمل ہوا ہے، 22 برس 5 ماہ اور کچھ جو ہے 14 دن، یہ 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک یہ جو ہے اس سلسلہ چلتا رہا، اور یہ تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ تدریجن اور تھوڑا تھوڑا سبکن سبکن جو ہے وہ نازل کرنا. تو اس تنزیل کی تھوڑا تھوڑا کرنے کی حکمت جو ہے وہ قرآن مجید میں خود بیان ہوئی ہے. ظاہر اس سے پہلے کی کتابیں جو ہے ان کا انزال تھا، وہ ساری کی ساری ایک دم اتری ہیں، اور یہ قرآن جو ہے وہ اس تنزیل کی صورت میں جو ہے اترا ہے، اور اس کی جو ہے دو وجوہات بتائی گئی ہیں. ایک جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا گیا کہ اس پر تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں، اور تھوڑا تھوڑا اس پہ غور و فکر اور اس کی سمجھ میں جو ہے وہ اس پہ سمجھ بوجھ پیدا کر سکیں، اور ان کو جو ہے سمجھنے میں آسانی، اور ہم نے قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اور وقفے وقت سے لوگوں کو سناتے رہیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا. تو یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے شاہ، اس کی ایک حکمت یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اسے تقویت اس کو حاصل ہو. ظاہر ہے یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، یہ جو ہے وہ وحی بہت ہی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ بہت ہی بھاری ہے، اور ظاہر ہے اس کی جو جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نزول ہوتا تھا تو وہ آپ کے اوپر بھی بہت جو ہے وہ گراں ہوتی تھی اس کی جو इसका भारीपन और इसका सकल जो था वो आप इसको महसूस करते थे, और हर चीज, ताकि अगर ये ऊँटनी पे आप सवार होते थे तो ऊँटनी जो है वो बैठ जाती थी, और जो और सिर्फ यानी इस बार से भी मानवीय बार से भी बहुत शकील था ये। इसको अल्लाह ताला ने खुद कौल शकील फरमाया है कि इसके अंदर बेशुमार हिकमतें हैं और इसके अंदर बेशुमार अहकामात हैं, और सारे उनकी तदरीज के अंदर बहुत अल्लाह ताला ने हिकमतें रखी हैं। तो ये दो वजूहात जो है बताई अल्लाह ताला ने कि इस तरीके इस क्यों उसको थोड़ा थोड़ा करके उतारा है। अब कुरान मजीद का नजूल जो है वो सारे का सारा हिजाज में हुआ, और हिजाज मक्को मदीना में जो है वो इस बिना पर कुरान मजीद की जो है वो कुल जो है 114 सूरतों में से 86 सूरतें मक्की हैं और जो है वो 28 सूरतें मदनी। अब इनकी तकसीम के बारे में जो आमतौर पर तस्लीम शुदा कायदा है वो ये है कि जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले जितनी सूरतें जो है वो नाजिल हुई हैं वो मक्की शुमार होती हैं, और हिजरत के बाद जो नाजिल हुई हैं वो मदनी शुमार होती हैं, चाहे वो कहीं भी नाजिल हुई हैं। उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्का के अंदर उतरी हैं, लेकिन वो भी मदनी शुमार होती हैं, या सूरतों का कुछ हिस्सा था वो। मक्की सूरतों की फिर खसूसियात जो है वो हम देखते हैं कि ये बहुत निस्बतन छोटी हैं, इनमें बहुत ज्यादा एजाज है, बलागत बहुत ज्यादा है, तौहीद रिसालत और आखरत के मजामीन बहुत बहुत जबरदस्त किस्म के दलायल दिए गए हैं। इनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी हैं, और फिर उनसे जो है वो सबक हासिल करने और इबरत हासिल करने का जो बताया गया कि अल्लाह ताला ने जो तकजीब करने वाली कौम है उनको किस तरह अल्लाह ताला ने जो है उन्हें नीस्तो नाबूद किया। इसमें फिर शिर्क और ये दावा खुद मुख्तारी जो है, और इनका इनकार आखरत और ये अंधी तकलीद की जो गलतियां हैं लोगों पर बिल्कुल जो है बड़े जबरदस्त दलाइल से वाजे की गई हैं। मुशरिकीन के एक एक शुबे को जो है रफा किया गया है, उनके जवाब दिया गया है, और अखलाक व तमद्दन के बड़े बड़े बुनियादी असूल, ये जो जनरल गुड है उसके मजामीन बताए गए हैं, वो जो अखलाक असूल बताए गए हैं, और जिन पर हमेशा अल्लाह ताला की जो साले जो तहजीबों की तमीर जो है पसंदीदा और साले जो है तहजीबों की तमीर होती चली आई है। अच्छा, जो मक्की इब्तदाई मक्की दौर की सूरतें वो निस्बत उनके फिक्र छोटे हैं और सूरतें भी छोटी हैं, और जबान जो है नहायत शुस्ता है, और फिर बेहतरीन अरबी रंग ली हुई है, और जो है वो लोग एक दिल में खुब जाने वाला जो है तरन्नुम है, और हकीकतें हैं, और हकीकतें भी ऐसी हैं कि आलमगीर जो है हकीकतें हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनकी मिसालें जो हैं वो लोकल उसी माहौल से और इर्द गिर्द से दी गई हैं जिनके अंदर मकामी रंग बहुत नुमाया है, और मजामीन में ज्यादातर अकायद और अखलाक पर जोर है। वजह यह है कि अकायद की बुनियाद इसलिए कि अकायद में सबसे बड़ा जो उनका अकीदे के लिहाज से जो खराबी थी वो शिरकी थी, और अखलाक में ये था कि वो जो इस मुआशरे के पिसे हुए और जो कमजोर तबका थे उनके ऊपर किसी किस्म का कोई रहम और उनके लिए कोई जो है जज्बात, अच्छे जज्बात, नेक जज्बात और उनके लिए कोई काम करने वाला न था। तो फिर ये जो है जो सूरतें जब नाजिल हुई तो फिर इनके नतीजे के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो शहीद रूही थी वो उम्मत मुसलमा का हिस्सा बन गए, और जो है वो बहुत बड़ी तादाद वो थी जो भारत इसकी जो है मुखालफत करती चली गई। मक्का और कुरैश की हदूद से निकल पर ये दावत बाहर जो है मक्का से बाहर भी फैल गई, और मक्की दौर में मुसलमानों को भी खिताब किया गया, यानी सिर्फ जो है मुशरिकीन को नहीं, मक्की दौर मुसलमानों को भी किया गया, और उनको उनके फर्ज इब्तदाई फराइज बताए गए, उनके अंदर इज्तिमाईयत का शऊर पैदा किया गया शुरू ही से कि जाहिर किस तरीके से मुसलमान जो है एक जिस्म की मानद है, उन्हें तकवा और फजीलत अखलाक और पाकीज़गी सीरत की तालीम दी गई। ये वो बुनियादी चीजें थी जिनकी बुनियाद पे वो बहुत डिस्टिंग्विश्ड और क्रेडिबल किरदार के जो है वो हामिल लोग करार पाए। उनको ज़ाहिर दीन हक के तबलीग के लिए जो मसाइल हो रहे थे और जो मुश्किलात पेश हो रही थी उनमें उनकी रहनुमाई की गई है, कामयाबी के बाद और जन्नत की बिशारतों से उनकी हिम्मत बताई गई है। सब्र वो चीज है जिसका कोई ऐसी मक्की सूरत नहीं जो उससे खाली हो, सब्र और सबात यानी इस्तकामत जो है ये अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद के ऊपर इस्तेकामत, ये वो जो चीज है इस हर सूरत के अंदर मुसलमानों को इस पे जो है इसका अहकाम इसको दिए गए, और फिदाकारी का जबरदस्त जोश और वरवला उनमें पैदा किया कि हर आने वाली मुसीबत जो है उनको इस दावत और इस दावत के नतीजे जो खेज होने के मामले के अंदर उनको हेच नजर आए, और फिर वो बड़े से बड़े तूफानों और अगर जान भी जो है इस मामले में जाए तो वो भी उससे जो है मतलब उस वो भी جان بھی جو اس کے جو ہے سامنے اس کو ہیج سمجھے, یہ جو اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا. پھر اس کے بعد مدنی جو صورتیں ہیں اس میں صورتیں طویل ہیں, فرائض اور حدود یعنی شریعت کے احکام کی تفصیلات ہیں, ان میں اکثر میں یا جو الذین آمنو کا خطاب ہے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے. پھر ان میں شہری جو ہے وہ عدالتی معاشرتی حکومتی قوانین, صلح و جنگ کے آداب جو ہیں, اس میں جماعت یعنی اجتماعیت ریاست اور سالے سوسائٹی کی تعمیر کس طرح کی جائے, یہ سارے احکام جو ہے ان مدنی صورتوں کے اندر بیان ہوئی ہے. اہل کتاب کے فاسد عقائد کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں دعوت دی گئی ہے. منافقین کے حالات پہ سخت گرفت کی گئی ہے اور منافقین سے ہوشیار رہنے اور ویجیلنٹ رہنے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اسلامی اجتماعیت کے مختلف نو مسائل جو مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے, ظاہر اسلامی اجتماعیت کے تقاضے آداب اور ساری چیزیں ان کو بتائی گئیں اور یہ مباحث میں شامل ہیں. منظم اہل ایمان کا گروہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے آیا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا جائے, وہ ہدایات دی گئی. مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دی گئی, ان کی کمزوریوں پہ ان کو متنبہ کیا گیا, انہیں آگاہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. شکست اور فتح, مصیبت راحت بدحالی خوشحالی امن, ہر تمام صورتحال میں ان مسلمان کس طرح جو ہے رہیں, کس طرح ری ایکٹ کریں, کس طریقے سے جو ہے اپنا رد عمل دے مختلف جو حالات ہیں ان میں, ہر ایک میں ان مسلمانوں کو اس کا جو سبق دیا گیا. انہیں تیار کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بن کر کس طرح اس دعوت اور اصلاح کے کام کو آگے جاری رکھیں. اہل کتاب منافقین کفار و مشرکین کو بھی جو ہے مختلف انداز میں سمجھایا گیا, نرمی سے بھی بات ان سے سمجھائی گئی, سختی سے بھی, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ ان کو خبردار بھی کیا گیا, اور پچھلی قوموں کے جو واقعات تھے ان سے ان کو عبرت بھی جو ہے وہ دلائی گئی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک مطلوب معاشرے کی تعمیر کیسے کی, اور یہ بہت اہم بات ہے کہ کوئی بھی, یہ ہمارے لیے آج بھی مسئلہ رہا ہے اور ہمیشہ مسئلہ رہا رہے گا تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور تا قیامت. دیکھیں کہ انسانوں کا کوئی بھی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی معاشرہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے, اور جو انسان ہے جو فرد ہے فرد واحد وہ کسی معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی ہے, بیسک یونٹ ہے اس کا. اور اسی لیے قرآن مجید نے انسان کو مخاطب کیا ہے, اس کے کردار, اس کے عقائد اور اس کے اخلاق کو موضوع بحث بنایا ہے. یعنی سب سے بنیادی چیز جو ٹھیک کرنے کی ہے کسی معاشرے کے اندر, وہاں سے قرآن مجید نے بھی اس کا آغاز کیا ہے. اس انفرادی طور پر اخلاقی محاسن جو ہے وہ اس کی تعلیم دی ہے, اور اخلاقیات کے اعلیٰ مظاہر کو جو ہے دین کی مبادیات میں شامل کیا ہے کہ دیکھیں یہ دین کی لازمی چیزیں ہیں, دین کی بیسکس ہیں یہ, اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی سے مربوط کیا ہے, اور ان میں یہ ساری جو ہے جو اخلاقی محاسن ہیں وہ بے شمار ہیں. اس میں رشتہ داروں اور عام انسانوں سے اس میں سلوک ہے, وہ خوش گفتاری ہے, تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہے. تو اس میں آپ یہ خود بخود بات آپ سے شامل ہو جاتی ہے کہ ظاہر ان کی حقوق کی جو خلاف ورزی, عدم خلاف ورزی جو ہے خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے. شکر کے جذبات ہیں, یعنی لوگوں کا شکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر, اور نرمی, لوگوں سے برتنا, ایفا عہد, جتنے بھی لوگوں سے جو ہے وعدے وعیدیں کانٹریکٹس اگریمنٹ, یہ ساری چیزیں کی ہیں وہ سارے اس کے اندر جو شامل ہیں. اور اس پر پھر یہی نہیں ہے, یہ تو ایک مثبت اور جو ہے ایک پازیٹیو سائڈ ہے, اس کی جو سلبی اور نیگیٹو سائڈ ہے وہ بھی جو ہے اس کو مسلمانوں کو بتائی گئی کہ اخلاقی رضائل جو ہیں اور اخلاقی بیماریاں ان پہ جو ہے ان کو واضح کیا گیا, ان کی قباحت کو واضح کیا اور کھول کر بتایا گیا. اور یہ جو اخلاقی رضائل ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی سے جوڑا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا, اور اللہ اور اس کے رسول تم ان سے منع کرتے ہیں. اور قرآن میں اور پھر حدیث کے اندر بھی بہت سارا جو ہے اس سے متعلق احکامات ہیں. ان میں پھر حسد ہے اور ظلم ہے, حقوق غصبی ہے, لوگوں کے حقوق غصب کرنا ہے, چاہے وہ معمولی سے معمولی جو ہے وہ ایک حق کوئی چیز بالکل بے ضرر سی بظاہر نظر آنے والی چیز ہے وہ بھی, اس کی بھی ممانعت ہے. مال ناحق کے حصول کی ممانعت ہے, غیبت ہے, تمسخر ہے, وہم و گمان یعنی سوئے زن کی ممانعت, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ان کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس طریقے سے جو ہے انسانی معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے جیسے میں نے کہا کہ انسانی کردار, یہ وہ قرآنی ہدف تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل 23 سال تک تواتر کے ساتھ جو ہے قبان نازل فرمائی. اب دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل آخری لمحات کے اندر اور آخری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہیں ان کے اندر بھی فرد کو جو ہے کہیں یہ نہیں چھوڑا گیا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کی تربیت جو ہے اس کے لیے یہ سمجھا گیا ہو کہ اس کی تربیت اب مکمل ہو گئی ہے, بلکہ جو ہے مسلسل ہدایات نازل ہوتی رہی ہیں. اس لیے ضروری تھا کہ اگر کسی تعمیر کی بنیاد میں ہی خام مال ہوگا تو وہ عمارت پھر کبھی بھی مضبوط عمارت نہ بن سکے گی. جو شاعر نے کہا ہے نا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پہ بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. اور یہ وہ اصول تھا, اور شاعر کو بھی غالباً اسی بات سے جو ہے یہ حوصلہ ہوا ہوگا کہ یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا, یہ وہ قرآنی طریقہ کار تھا, یہ وہ الہی طریقہ کار تھا جس کی بنیاد پہ وہ سوسائٹی تعمیر ہوئی اور یہ انقلاب آیا. اور پھر اس کے لیے اس قافلے کے ہمراہیوں کو جن جہاں غسل حالات اور بڑے جبر کے شدید استبداد سے پھر گزارا گیا, اور پھر وہ اس بھٹی سے کندن بن کر جب نکلے تو پھر معاشرے کی تعمیر کا وہ اولین سامان بنے, اور جس کی بنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی, یہ وہ معاشرہ تھا. اور بعد میں بھی اسی کی بنیاد پہ, اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے لوگوں کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ وہ کس قسم کا کردار ہوگا تو یہ ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوگی. انفرادی کردار کے تزکیے کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں اس میں قرآن حکیم کی روشنی میں تعمیر شخصیت کے کچھ ہم جو ہے مختلف مظاہر دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے قرآن مجید کی متعدد صورتوں کے اندر احکامات ہیں کہ کس طریقے سے ایک فرد کی جو ہے وہ تعمیر جو سیرت ہے وہ کیسے ہوگی, اس کے لوازمات کیا ہوں گے, وہ قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر جا بجا جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں. ان میں انسان کے ظاہری پہلو, انسان کی باطنی صفات, اس کے نظریات و اخلاق, اس کے افعال احساسات, اس کے جن جو انسان کی جو احساسات و جذبات ہیں, ان سب کی تطہیر اور پاکیزگی جو ہے وہ اس کو جو خطاب کیا گیا ہے. قرآن نے انسان کے مطلوبہ شخصیت سازی کے لیے جو لوازمات بتائے ہیں ان میں ایمان و یقین, یہ جو فیتھ ہے اور کنوکشن ہے, پھر علم ہے نالج, یہ تفکر ہے, یہ ڈیلیبریشن ہے, غور و تدبر ہے, اور نیت و ارادہ ہے, یہ انسان کے موٹیوز ہیں, اور پھر عمل ہے لازمی طور پر. یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ صرف نظری بحثی اور اکیڈیمک ہو, بلکہ یہ اس میں جو ہے اس کے لیے ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے, عمل صالح, اور پھر تعامل ہے, عام انسانوں سے جو انٹریکشن ہے کس طریقے سے یہ انٹریکشن جو ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کس قسم کا کردار ہے, اور پھر نتیجہ عمل ہے, کنسیکوینسز ہے کہ یہ اس عمل کے نتیجے کے اندر اس کا جو ہے جزا و سزا کیا ہوگی, اور پھر حساب اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جو ہے شخص کے اندر جو ہے وہ اس کو پتا ہو کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں یہ اس عمل کے نتائج کیا ہوں گے, اور اس کی جو ہے مجھے حساب کتاب اور جواب دہی اس کی کرنا پڑے گی. یہ وہ سارے کے سارے شخصیت سازی کے اہم عناصر ہیں جو انکلکیٹ کیے ہیں, اور قرآن مجید نے ایک شخصیت کے لیے جو ہے یہ بینچ مارکس جو ہے وہ بنائے ہیں. تو اس کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں, وہ خاص طور پر سورہ مومنون, سورۃ المعارج ہے, سورہ حجرات ہے, سورہ لقمان ہے, سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے, اور دیگر متفرق مقامات پر بھی کدو کا جو ہے جو واقع جو اس طرح کی تعلیمات ہیں یہ وارد ہوئی ہیں, لیکن ان صورتوں کے اندر جو جگہ میں نے بتائی ہے یہاں پہ واضح طور پہ جو ہے وہ احکامات اور نسبتاً طویل احکامات موجود ہیں. دیکھیں کہ قرآن مجید اور یہ جو بات ہم کر رہے تھے, تو یوں پھر یہ خام مال تھا اور یہ خام مال جیسے کندن بنا ہے, تو یہ پھر بروئے کار آیا ہے اسلامی معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے, اور وہ پھر تبدیلی جو ہے وہ معاشرے کے اندر آئی ہے. آپ اس کے اوپر دنیا کے اندر جب بھی کوئی تبدیلی کا جو ہے معاملہ آئے گا ان کا جو ہے کہ ہم اصلاحات اور جو ہے وہ ریفارمیشن اور تبدیلی لے کے آنی ہے, اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کہ جو لوگ اس کام میں شریک ہوں ان لوگوں کو پھر ان کی تطہیر افکار کی جائے, تطہیر جو ہے کردار کی جائے, اور ان کے خیالات, ان کے کردار, ہر چیز ان کی جو ہے وہ پاکیزہ کی جائے, اور ان کا تزکیہ اور تربیت کی جائے, تاکہ وہ خام مال جو ہے آگے جو مطلوبہ تبدیلی ہے اس کو لانے کے لیے بروکار جو ہے عمل میں آئے. اگر دیکھیں کہ یہ کوئی یہ بنیادی جو بیسک ریکوزٹس ہے, آپ دنیا میں جاتے کہ کوئی بھی کام دنیا میں کریں, کوئی کورس بھی لینا چاہیں, تو اس کے بیسک ریکوزٹس ہوتے ہیں. اگر وہ آپ پورے نہیں کرتے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کام کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے, اس کے لیے اس کورس کے لیے اس کام کرنے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے, کیونکہ اس کے بیسک ریکوزٹس ہیں. اگر آپ یہ تبدیلی معاشرے میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے بنیادی کام نہ کریں تو یہ بالکل دھوکے کی جو ہے وہ بات ہوگی, اور خالی خلی نعرے ہوں گے, اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے. یہ اس کے لیے لازمی جو ہے وہ لازمی نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ بنیادی کام کرے. پھر دیکھیں قرآن مجید سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ماخذ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام اسی دن شروع کر دیا تھا وہیں سے جب آپ کو اس کا حکم دیا گیا تھا. ابتدائی جو نزول کی جو وہ تھے جو آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ان کے اندر بھی جب حکم دیا گیا آپ کو تو آپ نے یہ کام شروع کر دیا, اور پھر جو جو آپ دعوت دیتے چلے گئے تو قرآن مجید کے نزول کا یہ سلسلہ بھی جو جاری رہا. اور اسلام کے ہر دعوت کے مرحلے میں, چاہے وہ مکی دور تھا چاہے وہ مدنی دور تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قسم کے بھی حالات تھے, مشکل حالات تھے اور جو ہے وہ جنگی ہوئی ہیں, اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر موقع کے لیے ہدایات جو ہے نازل ہوئی ہیں. آپ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا, آپ کیا اعتراضات آئے, کون سے صبر آزما حالات سے دوچار پڑا, کون سی آپ کو جسمانی اور روحانی اور نفسانی جو ہے وہ مشکلات سے گزرنا پڑا, نفسیاتی مشکلات سے گزرنا پڑا, یہ سارے کے سارے قرآن کے موضوعات ہیں. اور آپ کے اوپر جو بھی پیش آئے, یہ بدر و احد ہو, احزاب و حنین ہو, حدیبیہ کا واقعہ ہو, حدیبیہ کی جنگ, حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہو, بیت رضوان ہو, فتح مکہ ہو, غزوہ تبوک ہو, سب کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہیں, سب پہ تبصرے کیے ہیں, ہر جگہ پہ جو کمزوریاں رونمائی ہوئی ہیں سب کے اوپر ان کمزوریوں پہ گرفت کی گئی ہے اور جو ہدایات دی گئی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن مجید کے اندر جو ہے آپ وہ, خاص طور پر جو مکی جو صورتیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین ماخذ ہیں. اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے تو پھر اور ہم ان کے طریقے پر کیسے چلیں, تو پھر قرآن کریم سے زیادہ بہتر مقام کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے ہمیں. اسی لیے ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید کی طرح جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں پھر قرآن مجید میں سماجی, معاشرتی, عدالتی, اقتصادی اصول و قوانین جو ہے وہ بھی لیڈ ڈاؤن یہاں پہ مطلب وہ بتائے گئے ہیں. اور قرآن مجید کا انقلاب ایک ہمہ جوتی انقلاب تھا, آل ڈائمینشنل, سوسائٹی کے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات اور قوانین نافذ ہوئی ہیں. اور اس لیے کہ یہ ایک مکمل اور فائنل ریفارمیشن پیکج تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بھیجا, اور اسی لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہدایات جو ہے وہ دی گئی, چاہے وہ فرد کے لیے ہوں, چاہے وہ اجتماعیت ہو, یا فرد اور اجتماعیت کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی. تو اس لحاظ سے بہت مکمل جو ہے کمپریہنسو ہے یہ ہدایات کا پیکج جو ہے. اور قرآن اسلامی قانون کا سب سے بڑا بنیادی پہلا ماخذ ہے, اور اس کا تذکرہ دوران جو ہے یہ دورہ بھی آیا ہے کہ دوسرا بڑا ماخذ جو ہے پھر وہ سیرت رسول, سنت رسول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا, قرآن مجید کی 600 آیات ایسی ہیں جو اسلامی قانون کے احکام سے متعلق ہیں. یہ جن لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کے اوپر کام کیا ہے وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں, اور ان میں سے یہ دیکھیں, یہ کم و بیش جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اوپر پلس مائنس ہو سکتی ہیں یہ, لیکن قریب قریب یہ اتنی ہیں کہ 80 آیات ایسی ہیں جو تجارتی اور مالیاتی یعنی دیوانی نوعیت کی ہیں, جو تجارتی امور اور لین اور مالیاتی اور دیوانی جو امور ہیں ہماری زندگی کے روزمرہ کے ان سے متعلق ہے. 70 آیات ایسی ہیں جو ہمارے فیملی لاز اور آئلی قوانین اور جو ہے وہ پرسنل لاز سے متعلق ہے. 30 آیات ایسی ہیں جو جرم و سزا یعنی فوجداری نوعیت کی ہیں, یعنی اس میں پینل کوڈ بھی ہے اور اس میں سول کوڈ کی بھی جو ہے وہ جو ہے قوانین موجود ہیں. 25 آیات ایسی ہیں جو بین الاقوامی قوانین کی جنگی قیدیوں, پریزنٹ آف وار, صلح و جنگ سے متعلق جو ہیں, اور اس کے علاوہ پھر بہت ساری دیگر وہ بھی ہیں جو آئینی اور نظامی معاملات سے ہیں, یعنی نظام حکومت سے متعلق ہیں, جو معاہدات ہیں ایگریمنٹ سے متعلق ہیں, پھر عبادات का एक बड़ा हिस्सा है जो इबादत के मुतल्लिक कानून साजी है वो भी जो है वो की गई है। तो यूं आप देखें कि जिंदगी का फिर कोई ऐसा शोभा गोशा नहीं है जो जो ऐसे इन हिदायात से जो है वो खाली हो। इंसानी मुआशरे में आप देखें कि राइज दो किस्म के जो है कवानीन होते हैं, दो शोबे हैं राइज कवानीन के। एक होता है शख्सी कानून जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं, और एक होता है मुल्की कानून जिससे पब्लिक लॉ कहा जाता है। अब देखें कि ये जो अवाम होती है पब्लिक की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की के लिए और उनके अमन अमान का जो मसला होता है, ये दोनों शोबों से ताल्लुक रखता है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर जिनकी इनकी डिमार्केशन भी बिल्कुल जो है वाजे तौर पर हम देख भी सकते हैं, ये जो शख्सी कानून है पर्सनल लॉ, इसका ताल्लुक फर्द और खानदान से होता है। अब देखिए कि कुरान ने इनको कैसे रेगुलेट किया, उसके लिए क्या जो है हिदायत दी है। इस्लाम में फर्द की इस्लाह के लिए तीन चीजों को खुसूसी तौर पे जो है वो बयान किया गया है और उनको फर्ज के दर्जे में ठहराया गया है, और वो है नमाज और रोजा और हज। ये तीनों इबादात से नफ्स की इस्लाह होती है, एक पर्सन की जो है वो खुद अपनी इस्लाह जो है वो करता है। फिर उसके बाद जो है वो जो 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 इंसान का घर है खानदान है उसको जोड़ने के लिए, क्योंकि ये फैमिली लॉ से मुतल्लिक है, ये भी इंसान जो एक फर्द है, जब फर्द की जो स्टेबिलिटी है, जो मेंटल स्टेबिलिटी है, फर्द की जो मुआशरे के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अहम है। अगर कोई मर्द और कोई औरत में से, मर्द या औरत अगर जो है ये इस लिहाज से स्टेबल नहीं है, डिस्टर्ब है अपनी फैमिली लॉज फैमिली मैटर्स की वजह से, तो अमूमी तौर पर वो मुआशरे के मुफीद शहरी साबित पूरी तरह अच्छी तरह नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और इस फसाद को रोकने के लिए बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में शायद सबसे ज्यादा कवानीन इस हवाले से जो है वो कुरान मजीद के अंदर आए हैं। और इस खानदान को और खानदान के निजाम को जोड़ने के लिए फिर निकाह और मेहर नफका हदानत ये जो दूध वगैरह पिलाना है, तलाक है, असबाब मिल्क में बैव शरा है, खरीदो फरोख्त है, वसीयत है, हिबा है, शुफा है, विरासत के कवानीन है, और ये इंतहाई तफसील के साथ है। विरासत के कवानीन आप देखें, इनकी तफसीलात देखकर इंसान हैरान हो जाता है कि किस तरीके से अल्लाह ताला की इलाही किताब कानून की जो इलाही कानून पे और वही पे ऊपर मबनी है, किस तरह से तफसीलात जो है आई है। अच्छा, फिर दूसरा जो जो होता है पब्लिक लॉ है, कुरान मजीद ने पब्लिक लॉज के अंदर छह चीजों को तहफुज दिया है जो दुनिया के किसी भी कानून में बुनियादी अहमियत के हामिल है, और देखेंगे किस तरीके से इनकी जो है वो डिमार्केशन और ये सारी की सारी, अगर हम इनकी तफसील के, चूंकि ये मौका नहीं है इनकी तफसील में जाएं, तो ये सारी की सारी नसूस जो है ये कुरान मजीद से इस मुतल्लिक है। उनमें से एक हिफाजत नफ्स है, यानी जान की हिफाजत, फिर हिफाजत नस्ब है कि किस तरीके से, फिर आपको पता है कि ये सारे कानून जो होते हैं ये जो 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 जना वगैरह के और जो इसके फिर सजाएं हैं और ये हदूद के मामला, ये सारे के सारे से मुतल्लिक है। हिफाजत मजहब है, किस तरीके से लोगों के जो है वो जबरन जो है तस्लीम वो नहीं किया जाएगा। हिफाजत माल है, हिफाजत अकल है, हिफाजत इज्जत के लिए कानून दिए गए। ये बहुत तफसील में और हैरान कुन तफसीलात हैं कि किस तरीके से कुरान मजीद में पब्लिक और जो पर्सनल लॉज दोनों को के लिए जो है कानून साजी की है। लेकिन इस्लाम का इम्तियाज चंद चीजों में तो बहुत ही नुमाया है जो दुनिया के दूसरे कवानी में नहीं। उनमें ये है कि मर्द और औरत के दरमियान जो हुकूक फराइज के जिम्मन में जो तवाजुन है, ये अदम तवाजुन पूरी इंसानी तारीख के अंदर जो है वो रहा है, और अब ये अदम तवाजुन जो है आप देखेंगे पिछले 500-600 साल के, पिछले कई हजार साल में इस्लाम के अलावा तमाम दुनिया के जो मुआशरे राइज हैं उनके अंदर एक दर्जे के अंदर एक एक्सट्रीम पे था, और अब जब ये जो मौजूदा दौर है इसके अंदर ये दूसरे जो है ये एक्सट्रीम के ऊपर है, और इस लिहाज से ये बड़ा पेचीदा मसला रहा है, और इंसान इसमें हमेशा अफरात और तफरीत का शिकार है। यानी पहले एक एक्सट्रीम थी और अब दूसरी एक्सट्रीम है। तो इसके बारे में इस्लाम ने बिल्कुल तवाजुन के ऊपर मबनी एक बैलेंस का जो है वो निज़ाम दिया है, जो तमाम जमानों के लिए जो है वो एक, अगर उस पर अमल किया जाए तो वो आश्ती और अमन और सुकून का जो है वो जिम्मेदार है। एक फर्द और आम शहरी को कितनी आजादी होनी चाहिए, उस पर कितना जबर होना चाहिए, इज्तमाइत को कितना अख्तियार होना चाहिए, ये दूसरी चीज है, ये दूसरा इस्लाम का इम्तियाज है। यानी चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है क्या होना चाहिए, ये तारीखी तौर पर मसला यान रहा है, और कुरान ने इसको एड्रेस किया है कि एक फर्द और फिर जो है उसकी जो आजादियां हैं और उसके ऊपर जो जो جبر ہے، یہ جو ہے کتنا ہونا چاہیے، اور یہ بھی قرآن کے اندر جو ہے اس کو خطاب کر کے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اسلام اور قرآن نے اس کا ایک دائمی حل اور سلوشن جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. پھر تیسری جو بات ہے وہ بھی اسی طرح بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ انسانیت کو درپیش رہا ہے، وہ سرمایہ اور محنت، یعنی کارخانے دار اور مزدور کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہونا چاہیے، مالک اور آجر اور اجیر کے درمیان میں حقوق و فرائض کیا ہوں، اور اس میں جو ذرا سا عدم توازن جو جب آتا ہے تو پھر ظلم کا استحصال جو ہے وہ ظلم و استحصال کا بازار پھر گرم ہو جاتا ہے. اور دیکھیں گے اسی ایکسٹریم کی وجہ سے ان میں یہ جو یہ توازن میں ایکسٹریم تھا، اس کی وجہ سے پہلے جو ہے یہ جو تھا سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے مظالم سامنے، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر پھر دیکھیں کہ جو ہے وہ ایک جو ہے کمیونزم اور سوشلزم سامنے آئے، اور پھر وہ دوسری ایکسٹریم تھی، لیکن جو ہے توازن کا کوئی صورت دونوں کے درمیان میں جو ہے پیدا نہیں ہوئی، اور وہ یہ وہ چیز ہے جو اسلام نے جہاں پہ جو حل کی ہے. پھر اس میں جو ہے وہ اہل کتاب کو بھی خطاب کیا گیا ہے. دیکھیں گے اہل کتاب میں یہود کو خطاب کیا گیا ہے اور نصارہ کو، اور دونوں کو دعوت دی گئی اسلام کی، ان کو ان کی غلطیاں اور جرائم ان کے غلط عقائد پہ، اور غلط عقائد کا معاملہ خاص طور پہ جو ہے دونوں کا معاملہ ہے، لیکن نصارہ کا خصوصی طور پر کس طریقے سے انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑا، اور اس کے لیے بڑے زبردست دلائل موجود ہیں سورہ آل عمران کے اندر جو ہے، اور پھر بعد میں بھی دیگر صورتوں کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ لیکن بنی اسرائیل کے معاملے کے اندر بہت تفصیل جو ہے ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرد جرم عائد کی ہے، اور یہ کئی 10-12 رکوعوں پہ مشتمل ہے قرآن سورہ بقرہ کے اندر، اور قرآن میں جا بجا مختلف صورتوں کے اندر بھی یہ اس فرد جرم کے مختلف حصے جو گنوائے ہیں. اگر ہم نے جو جب ہم نے سورت تفصیل مطالعہ کیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ 30-40 دفعات پہ مشتمل جو ہے فرد جرم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے ان کی گئی جو جتنی بھی جو ہے وہ نافرمانیاں تھی ان کی، اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو کفران کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو بیچ دیتے تھے چھوٹی سی قیمت کے عوض، اور کس طرح وہ نیکی خود نہیں کا حکم جو ہے خود نیکی پہ عمل نہیں کرتے تھے، نہ دوسروں کو جو ہے اس کی جو ہے وہ دعوت دیتے تھے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے ایک لمبی تفصیل ہے، آپ دیکھیں کہ میں نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ یہاں پہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، لیکن اس پوری تفصیل کو یہاں پہ گنوانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن جو چند بڑی وجوہات ہیں ان میں حق کو جو ہے وہ باطل کے ساتھ جو گڑ مڑ کر دینا، ملا دینا، ملمہ سازی کرنا، تلبیس حق کو باطل، یہ بڑے جرائم میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گنوایا گیا ہے. حق کو چھپانا جو ہے کتمان حق، اس کا حق کا اظہار نہ کرنا، اس کی گواہی نہ دینا، اس کا پرچار نہ کرنا، اس کو لاگو نہ کرنا، اور اپنی کتاب جو ہے تورات اس کو معاشرے کے اوپر لاگو نہ کرنا، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھی فرمائی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے بڑے جرائم میں سے ان کو جو ہے وہ گنوایا ہے. یہ بہت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اللہ تعالیٰ کی وعید اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو ہے وہ مستحق ہوئی ہے. اور یہ ایک بہت ہی طویل جو ہے وہ 30-40 جس میں نے کہا کہ دفعات کی ایک فہرست ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کو جو ہے خطاب کیا گیا ہے مسلمان کو کہ دیکھو امت مسلمہ تو یہ پرانی یہ سابقہ امت مسلمہ تھی، جس وہ تم اس انحطاط کے گڑھ سے بچو جس میں یہ ساری کی ساری برائیاں ان کے اندر آئیں، اور ان سے پھر وہ سابقہ جو امت ہے وہ انحطاط کے اس کے گڑھے میں چلتے گرتی چلی گئی، اور ان کے اندر یہ اخلاقی کمزوریاں، مذہبی غلطی، عقائد، عملی گمراہیاں ایک ایک کی جو ہے نشاندہی کر کے بتایا گیا کہ تم نے وہ نہیں کرنا، اور تم کو جو ہے ایک نئی امت برپا بنایا گیا ہے، تم کو پچھلی امت کو معذور کر کے تمہیں جو کام دیا جا رہا ہے سونپا جا رہا ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. تو یہ امت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے نہایت مارکۃ العرا آیت ہے، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، اور ان کی عظمت کا بھی، اور ایک عظیم ترین ذمہ داری ہے جو اس امت کے اوپر جو ہے آ کے جو ہے وہ دی گئی ہے. اب یہ اس امت کا فرض و منصب ہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی اپنے قول و عمل سے ان پر دی ہے، اسی دین کی گواہی اب وہ اپنے قول و عمل سے پوری نوع بنی انسان پر دیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے جو ہے وہ لوگوں پہ گواہی دے کہ صحیح فکر اور صحیح عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے اس کو بے بلا کم و کاست پوری کی پورا اسے دنیا تک پہنچا دیں اور اس کے مطابق عملاً کام کر کے دکھائیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام کی حیثیت سے اس امت کو جو ہے عام انسانوں کے اوپر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا, یہ بات بتائی گی, یہ شہادت دینی ہوگی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہنچایا بلا کم و کاست انہیں لوگوں تک پہنچانا ہوگا. اس گواہی کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ جو ہوا ہے اور یہ ان کی امت, یہ اس امت کو جو ہے وہ ان کو منصب فرض منصبی ٹھہرا ہے. اب مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ حاملین کتاب پر اس کتاب کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے, اور ان کو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی بتائی ہوئی راہ پر خود چلے, اس کی اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کا جو ہے وہ سفر طے کریں, اسی کے نسخے شفا کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کریں. جتنی روحانی بیماریاں ہیں اور جتنی ان کے اندر جو ہے اخلاقی بیماریاں آ گئی ہیں, سب کی سب اپنے دل, اپنی سوچ, فکر و عمل, اپنے سیرت و کردار اسی کے کردار کے بتائی ہوئی سانچے میں جو ہے اٹھانے کی کوشش کریں. اور دوسری ذمہ داری جو بالکل اسی کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے پہلی ذمہ داری کے ساتھ اور اس کا ناگزیر حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت جو حدل للناس ہے تمام لوگوں کے لیے ہے, سارے انسانوں کے لیے, اسے صرف اپنے نفس کے لیے نہ جو ہے مخصوص نہ کریں, اس ہدایت کو عام لوگوں تک پہنچائیں اور اس کی راہ پر چلنے کی, اسی کی راہ پر چلنے کی اس کو دعوت دیں, اور ان اندھیرے راستوں پہ, دنیا کے اندھیرے راستوں پہ اب وہ روشنی اسی کتاب ہدایت سے کریں. یہ ذمہ داریاں امت ادا اگر نہیں کرے گی تو پھر جو ہے یہ بھی بتایا گیا کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثے کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اللہ کے رسول کہے گا کہ اے میرے رب, میری قوم نے اس امت, میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا. اب میرے عزیز بھائیو, یہ اعراض کر رکھا تھا, مہجور, ہجرت اختیار کر دی. یہ ہجرت کیا ہے؟ یہ قرآن سے اعراض کیا ہے؟ یہ قرآن کا انکار بھی ہو سکتا ہے, اور یہ سارے ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے جو چیز ہے وہ ان پہ جو ہے وہ قرآن کے اعراض پہ, یعنی قرآن کا انکار, قرآن کی ناشکری, قرآن کو نہ پڑھنا, اس پہ غور و فکر نہ کرنا, اس کے احکام کو نافذ نہ کرنا, جو ہے یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہے. اس کے دیے نظام زندگی سے ناف کرنا, اس پہ عمل نہ کرنا, قلبی اور بدنی امراض کے لیے جو ہے امام ابن القیم نے فرمایا کہ قلبی اور بدنی امراض کے لیے شفا حاصل نہ کرنا بھی اسی اعراض کے زمرے میں آتا ہے. پھر اس کے عقائد, اس کے اخلاق, قرآن کے تزکیہ نفس, عبادات, معاشرت, معیشت, تہذیب و تمدن, سیاست و عدالت کے قوانین, ان میں سے انحراف کرنا بھی قرآن سے جو ہے اعراض ہے, اور اس اعراض کے نتائج بہت خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ومن آرادا ان ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره یوم القیامة اعما, جو ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا قرآن مجید سے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ قال رب لما حشرتنی اعما, اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا جو ہے وہ اٹھایا ہے, وقد كنت بصيرا, میں تو دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب تیرے پاس آئیں تو تو نے بھلا دیا تھا اور آج اسی طرح جو ہے تمہیں بھلایا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائیو, یہ بہت ہی انسان کو جو ہے وہ لرزہ طاری کر دینے والی جو ہے یہ آیت کریمہ ہے جو مسلمانوں کو جو ہے بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو جو ہے اس پہ ان پہ یہ معاملہ جو ہے وہ آئے, ان پہ صادق آئے گا. اب قرآن کی تبیین کا حق نہ کرنا, یہ کتمان حق, وہ پہلی دوسری چیز تھی جو امت پچھلی سابقہ امتوں پہ اس پہ کیا گیا, اور جہاں بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ اگر تم کتمان حق کرو گے, اس کو کھول کر بیان نہیں کر سکو گے, لوگوں کے پاس نہیں لے کے جاؤ گے, تو یہ کتمان کے زمرے میں آئے گا اور اس کے نتائج پہ بھگتنا پڑے گا. پھر قرآن سے اعراض کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ لوگ جو ہے کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم جو ہے قرآن کے ایک حصے پہ, کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے پہ ایمان نہیں لاتے ہو؟ فرمایا کہ جو بھی یہ کام کرے گا, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, پھر تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہو اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیا جائے. میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن مجید بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کا حامل بنایا ہے، اور اس قرآن کو کے ساتھ ساتھ جو ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بھی اس کو پڑھ لیں پڑھ لیں، چھوڑ دیں چھوڑ دیں، جو انڈیفرنس کا معاملہ ہے اب اس کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جواب دہی بہرحال ہمیں کرنی پڑے گی، اور اس کو خاص طور پر زندگی کے معاملات کے اندر اس کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی فہم حاصل کریں، اور پھر آگے اس کا فہم پھیلائیں اپنی نسلوں کے اندر، اپنے تمام لوگوں کے اندر. آج دیکھیں کہ جتنے ہمارے معاملات آتے ہیں، کوئی ایک معاملہ زندگی کا اپنی عملی زندگی سے اور قومی اور سیاسی زندگی سے اٹھا کے دیکھ لیں، اور وہ سارے کے سارے اس بات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اس بات کا شعور نہیں ہے کہ قرآن مجید نے اس کی کیا تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی، قرآن مجید میں کیا ہدایت ہے اس کے لیے. تو اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر کو کہ یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح اس حالت میں کرو کہ تم اللہ کی کتاب سے ایک آیت سوچ سمجھ کے سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز سے افضل ہے، اور اگر تم علم کا یعنی قرآن مجید کے ایک باب سیکھ لو، سورت سیکھ لو، تو خواہ اس پہ عمل کیا یا نہ کیا، عمل به او لم یعمل، تم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، سیکھنے کی بات ہے، سیکھ لیا تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے. اب اندازہ کیجئے کہ جو آپ 100 رکعت پڑھیں گے اس کے اندر بھی قرآن کی آیات پڑھیں گے، 1000 رکعت پڑھیں گے تو اگر تین آیات بھی پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد تو 3000 آیات بنتی ہے. فرمایا کہ یہ 1000 رکعت سے بہتر افضل ہے، یعنی یہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا، ایک جو ہے وہ عمل، اس کے ایک چیپٹر جو ہے وہ پڑھنا. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو، قوموں کا جو زوال ہے اور قوموں کا عروج ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ فرمایا جو ہے وہ وابستہ کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وجدوا به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قوم کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا اور قوموں کو جو ہے وہ گرائے گا. تو میں آپ کو اور میں اپنے آپ کو سب سے پہلے، اور پھر آپ اسی جو ہے پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بھی جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے قرآن کی طرف، اور قرآن کو سمجھنے اور قرآن پہ عمل کرنے کی جو کافش اور جو ہم کر رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے آپ بھی اس کا حصہ بنیں. اور ہم یہ پروگرام آپ کو پتا ہے کہ مسلسل جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کا لفظاً جو ہے وہ اس کی جو تفہیم ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں، ہر ہفتے جمعے کے روز کرتے ہیں. آپ آئیں اس میں بھی، اور جہاں جہاں پہ ضروری نہیں اس کے ساتھ، آپ جہاں جہاں پہ جس جس مقام کے اوپر ہیں، آپ اگر وہاں پہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی، اور اس کو سیکھنے کی بالکل ایک جو ہے وہ ایک مخلصانہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی لائے گا جس سے آپ قرآن مجید فہم حاصل کر سکیں گے، اس کا فہم انشاءاللہ آپ کی اگلی نسل کو منتقل ہوگا، اور قرآن کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ہم کو پورا کرنے کی کسی حد تک جو ہے وہ قابل ہو سکے. آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ہے وہ مقام ہے، قرآن مجید کے بارے میں ایک ریپرزنٹیشن ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے وہ معاملات ہیں اور چاہے جو ہے وہ نبادات ہیں اور یہ نظام قضاء و عدل ہے اور بیت المال ہے، امور داخلہ ہے، امن جو ہے یہ خارجے کے امور ہیں، فوج دفاع ہے، سارے امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے، اور عبادات ہیں، ساری چیز جو ہے اس کے اندر شامل ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے اس کا فہم عطا فرمائے، اس کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس پہ جو ہے ہمارے زندگیوں کے اندر، ہمارے خاندان، ہمارے گھر والوں، ہمارے معاشرے اور پورے ہماری امت کے درمیان میں اس کا بول بالا فرمائے، اور اس کی بنیاد پہ ہم اپنے نظام کو آگے چلائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیراً.